تیار نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے. اور حدیث بلغہا کما سمعہا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی عینی ہی نقل کر دے, اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آوے. الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے, کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے. اور پہلی حدیث میں جو لفظ رسول کے بجائے نبی ہی پڑھنے کا امر فرمایا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ نبی میں صفت مدح بنسبت رسول کے زیادہ ہے, کیونکہ رسول کا لفظ تو قاصد کے معنی میں بھی دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے, بخلاف لفظ نبی کے کہ وہ خاص اسی منصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی خطاب کرنے کا عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعاؤں میں الفاظ منقولہ کا اتباع خواص و آثار کے اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے, دوسرے الفاظ میں خاصیت نہیں رہتی. اس لیے عامل حضرات جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں کہ جو الفاظ منقول ہیں ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے. اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادعیہ ماتورہ بھی اسی قسم اول میں داخل ہیں, جن میں معنی کے ساتھ الفاظ مخصوصہ کی حفاظت بھی مقصود ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ترجمہ. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر, سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے. پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ, کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچانے اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے. خلاصہ تفسیر. اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے, اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو فلا پتھر پر مارو, اس سے پانی نکل آئے گا. بس عصا پتھر مارنے کی دیر تھی, فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے. چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا, اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو, اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں. فائدہ. یہ قصہ بھی وادی تیہ میں ہوا, وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے, اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا. ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا, سب کے افسر بھی جدا جدا تھے, اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے. کھانے سے مراد منو سلوا اور پینے سے مراد یہی پانی تھا. نافرمانی اور ترک حکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے. جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعیر قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے, تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزاء زمین میں سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے. ہمارے زمانے کے اقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے, ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے. جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. معارف و مسائل. آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سمانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے, اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے. شریعت موسویہ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے. یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے. جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا. جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی. اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فقر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے. گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَقِثَّائِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ: اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. کہا موسیٰ نے، کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تم کو ملے جو مانگتے ہو، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر. یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. خلاصہ تفصیل: اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی منو سلوا پر. آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں، ساگ ہوا ککڑی ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوئی. آپ نے فرمایا، کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ اچھا، اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو. اور ایسی ایسی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر نفس کی طرح جم گئی ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر ہی نہ رہی، اور پستی کہ خود ان کی تباہی میں اول العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے. اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، کہ وہ خود قتل ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا اور نیز یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ بھی وادی تیح کا ہے۔ منو سلوہ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ بو جوتو کھاؤ کماؤ۔ اور من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی۔ اور من جملہ ذلت و مسکنت کی یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی۔ البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سب بےضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا۔ معارف و مسائل، یہودیوں پر ابدی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب۔ آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی وہ کتنے بھی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے ضربت علیہم الذلت اینما تقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ترجمہ، جمع دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و معمون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یہ جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں۔ اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو معمون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ اور حبل من الناس، جبکہ اگر بقول کا شاب استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے بجز ان دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں. اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں. یہ سب تقریر استثناء متصل کی تقدیر پر ہے, اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو ذلیل اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے, گو قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی, اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی, اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. جو جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہے, اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. صرف قرآن کریم کے ارشاد بحمل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے, وہ بھی ذلت کے ساتھ. اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی بھی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں, ان کی شریعت ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے. اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قبضے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں, بت پرستوں کی سلطنتیں, لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں, ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آدھا اور اس پر بھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قومی یہود پر خدا تعالی کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاصة تفسير. اس مقام پر یہودیوں ترجمہ, بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس, اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خلاصہ تفسیر. اس قوم پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہود کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو. اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان, یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین, ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے موافق قانون شریعت کے, ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر, اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے. فائدہ, قانون کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص پوری اطاعت اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے پر منحصر ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور صحابیین ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا، اس لیے مختلف اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص مقت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا، سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے موافق مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے، اور اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے تشریف لا کر قوم کو دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالی خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالی نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا، غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی آ گرا۔ آخر چار نچار ماننا پڑا، ایک شبے کا ازالہ۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں۔
ثم تولیتم من
بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ترجمہ: پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے. خلاصہ تفسیر: پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالی کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا مقتضا تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے، مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، لیکن کب تک؟ آخر بعد از مرگ وبال اعمال میں مبتلا ہوگے. فائدہ: حق تعالی جل شانہ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے. رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے. بظاہر اس آیت کے جزء و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. چونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا. یہ محض خدا کی رحمت ہے. اور چونکہ اب از روح احادیث ایسے عذابوں کا نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ: اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، تو ہم نے کہا کہ ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے. خلاصہ تفسیر: اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو ہفتے کے دن متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سو ہم نے ان کو اپنے حکم قہری تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ. چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے. پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قسم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ما بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نیز اس واقعے کو موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. فائدہ: یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا. یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے. اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا. 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے. اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار و نافرمان. تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو معیزوہ فرمایا. معارف و مسائل: دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے. اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا. مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا. تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے. اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا, مگر اس سے ان فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. مثلا ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں دو سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے, مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو, قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو. مثلا دو سیر خراب کھجوریں دو درہم میں فروخت کر دیں, پھر ان دو درہموں میں سے ایک سیر عمدہ کھجور خرید لی, تو یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے, ابطال نہ مقصود ہے نہ واقع ہے. اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں, ان کے کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے. واقع مسخ صورت یہود, تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی, پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت علماء صلح کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا, یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے دو حصے کر لیے. ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے, دوسرے میں علماء و صلحاء رہے. ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے, تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے, اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے, اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتے داروں اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے, ان کے قریب آ کر روتے تھے. ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی. اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی, بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں, مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں. اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے, مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایتاً صحیح ہے. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.